اگلا ٹاپک ہے اتحاد کی آسان تدبیر۔ گاؤں کا ایک خاندان ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، چار بھائی اور ان کے بیوی بچوں کو ملا کر ڈیڑھ درجن افراد خاندان میں ہیں، مگر سب مل کر رہتے ہیں، آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ان کا اتحاد اور اتفاق ساری بستی میں ضرب المثل بن گیا ہے۔ میری ملاقات ان کے بڑے بھائی سے ہوئی تو میں نے پوچھا، آپ کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا؟ یہ بہت اچھی بات ہے، مگر اس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایسا نہیں ہے کہ جھگڑا نہ ہوتا ہو، اتنے سب آدمی جس گھر میں ہوں گے وہاں کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ تو ہونا ضروری ہے، اصل یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ جملہ میرے اور آپ کے غور سے سننے کا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور ایک طرف 10 قدم چل کر گئے اور کہا، جب جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اس طرح اس سے ہٹ کر دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک معمولی پڑھا لکھا خاندان ہے، مگر انہوں نے زندگی کا ایک راز پا لیا ہے، وہ یہ کہ جھگڑا ایک وقتی چیز ہے، اگر اس کو کسی طرح ٹال دیا جائے تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس اصول پر وہ لوگ شدت سے کاربند ہیں اور اس کے زبردست فوائد ان کو حاصل ہوئے ہیں۔ باپ کے انتقال کے وقت ان کی معاشی حالت بہت خراب تھی، مگر اپنے اتحاد اور اتفاق کے ذریعے انہوں نے گاؤں میں مثالی ترقی حاصل کر لی۔ اب انہوں نے اپنے معاملات کے 4 شعبے کر دیے ہیں اور چاروں بھائی ایک ایک شعبے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی کھیتی کا ذمہ دار ہے، دوسرا بھائی دکان کا ذمہ دار ہے، تیسرا بھائی گھر کے امور کا ذمہ دار ہے، چوتھا بھائی باہر کے امور کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کاموں کی تقسیم نے ان کے لیے باہمی اختلاف کے مواقع اور بھی کم کر دیے ہیں۔ کتنا اچھا طریقہ ہے نا اتحاد کا۔ آپ دیکھیے کہ عموماً اختلافات اور جھگڑے کہاں بڑھتے ہیں، جب ایک ہی کام پہ 2 لوگ لگے ہوں، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بس کو 2 لوگ ڈرائیو کرنے لگ جائیں، مشکل ہوگا نا، یا ایک چولہے پہ ایک ہی وقت میں 2 لوگ کھانا پکا رہے ہیں۔ تو جہاں بہت سارے لوگ ہوں نا، تو وہاں کام بانٹ دینے چاہیے، ایک ایک کرے، بہترین پرسن کو چوز کیجئے جو آپ کے خیال میں اس کام کو کر سکتا ہے، یا پھر اویلیبلٹی کے لحاظ سے بیسٹ آپشن وہی ہے، چاہے وہ کام سب سے اچھا نہ بھی کرے لیکن اس وقت آپ کے پاس وہی اویلیبل ہے تو اسی سے اچھا کام کروا لیں، یہ آپ کی ایک عقل مندی بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی۔ دوسرے کو دوسرے کام میں لگا دیں۔ آپ گھر میں بچوں کو دیکھ لیں، جب ایک ہی کام پہ 2 بچے لگ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں چونچاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو کاموں کو بانٹ دینا اور جھگڑے کے موقع پہ الگ ہو جانا، یہ 2 نقطے ہم نے ابھی تک اس چیز سے سیکھے۔ جب بھی جھگڑا ہو اس سے 10 قدم اٹھ جائیں، کہ اچھا میں پانی پی کے آتی ہوں، اچھا ذرا ریسٹ روم سے ہو آؤں، اچھا نفل پڑھ لوں 2، بس یہ تھوڑا سا اٹھنا اس جھگڑے کو ختم کرے گا، کیونکہ مختلف رائے ہوتی ہیں۔ طول نہیں دینا چاہیے، جب طول دی جاتی ہے نا تو وہ پھر طول دیا جاتا ہے تو وہ چیز پھر اور بگڑتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسی طرح میری ملاقات ایک بار 2 ایسے آدمیوں سے ہوئی جو 2 الگ الگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے، اس کے باوجود دونوں بہت قریبی دوست تھے، روزانہ باہم ملتے اور ایک دوسرے کے کام میں شریک رہتے۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سیاسی اختلاف کے باوجود اس قدر اتحاد کیسے ہے؟ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسے اختلافات اخباروں میں آ جاتے ہیں، تو کہاں 2 مختلف پارٹیوں کے لوگ ملیں جلیں بات چیت کریں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ میں اتنا اتحاد کیسے ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے مسکرا کر جواب دیا، ہم نے اپنے اختلاف کو بازو میں رکھ دیا ہے۔ ان کی زبان سے یہ جملہ سن کر میں حیران رہ گیا، ایک بہت بڑے مسئلے کا کتنا سادہ حل انہوں نے دریافت کر لیا۔ ہمارے بستر میں ایک کانٹا ہو تو ہم اس کو بستر سے نکال کر بازو میں ڈال دیتے ہیں، یہی طریقہ اختلاف کے بارے میں کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ 2 آدمیوں میں کوئی اختلاف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے درمیان سارے معاملات میں اختلاف ہو گیا، اختلاف کے باوجود بہت سے دوسرے امور ہوتے ہیں جن میں دونوں کے درمیان پورا اتفاق ہوتا ہے۔ اس لیے بہترین عقل مندی یہ ہے کہ 2 آدمیوں میں جب اختلاف پیدا ہو تو اختلاف کے پہلو کو بازو میں رکھ کر اتحاد کے پہلوؤں پر اپنا جوڑ باقی رکھا جائے۔ یہ بازو میں رکھنے سے مراد یہ کہ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ اسی طرح ایک بار میں سے 2 آدمیوں سے ملا جو بالکل متضاد سیاسی خیالات رکھتے تھے، ایک کا تعلق ایک فرقہ وارانہ جماعت سے تھا اور دوسرے کا تعلق ایک قومی جماعت سے، اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود آپ لوگ اپنے ان تعلقات کو کس طرح نبھاتے ہیں؟ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا، ہم نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ دیکھیے کتنا زومانی جملہ ہے، ہم نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ زندہ انسان اختلاف کے اندر بھی اتحاد کے سبب ڈھونڈ لیتے ہیں، اتحاد کے اسباب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ریئلائز کر لیں، شوہر بیوی ہیں نا، مزاج کا فرق ہے، بس اس کو مان جائیں۔ ہم نے اس چیز کو مان لیا کہ ہماری طبیعت دوسرے سے مختلف ہے۔ جو ہی آپ دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں گے نا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنتی جائے گی۔ بار بار کا الجھاؤ، ٹکراؤ، یہ اچھا وہ خراب، میں ایسی وہ ایسا، یہ نہیں ہوگا۔ تو خوش رہنے کا راز یہی ہے کہ اختلاف پر بھی اتفاق کر لیا جائے، ریئلائز کر لے، ریئلٹی کی بیس پہ رہیں اور ایسے مسئلوں کو طول نہ دیں۔ ہم عموماً کیا کرتے ہوتے ہیں؟ فون کالز، شادیوں میں، دعوتوں میں، کیوں ہم اداس آتے ہیں، کیوں ہم دکھی ہو کے آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اختلافی باتیں چھیڑ دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی سے جس موضوع پہ آپ کو ڈر ہو نا کہ آوازیں اونچی ہوں گی یا دل خراب ہوگا یا بدمزگی ہوگی، ایوائڈ کریں، چھیڑیں ہی نہ اس ٹاپک کو۔ اگر آپ بندہ کوشش بھی کرے نا اس پہ آنے کی، تو بڑے پیار سے طریقے سے ٹاپک بدل دے، چائے پیتے ہیں، چلے آئیں ذرا باہر گھومتے ہیں، اگلا تھوڑی بات کرے نا ساتھ، اس کو پیار سے اچھی بات میں ڈال دیں، آپ دیکھیں گے وہ جو جس نیت سے آیا بھی تھا نا، وہ کر ہی نہیں پائے گا، وہ کہے گا یہ تو اتنے پیار سے بول رہی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ گھریلو اختلافات، نجی اختلافات، سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی، جہاں بھی دین یا دنیا کے نام پر آپ جڑیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ حالات بہتر ہو گئے۔ جب تک بات ذہنوں میں رہتی ہے نا، کچھ اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو شخص غصے میں بول کے آپ کو اپنے دل کی باتیں بتاتا ہے نا، وہ لفظ آپ کے دماغ پہ سے نہیں جاتے، کہتے اس نے مجھے یہ کہا، ہائے اس نے میرے لیے یہ سوچا، بس۔ اور جب آپ اس کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، تمہیں پتا انہوں نے یہ کہا، تمہیں پتا ہے وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ذہن کے اوپر آپ اتنی تہیں لگا رہے ہوتے ہیں اس ایک جملے کی کہ جو پھر آپ کو بھولنے نہیں دیتی۔ ہو گیا، چلتے جائیے، پاؤں پہ مٹی پڑی آگے جا کے جھڑ جائے گی۔ مٹی پڑی ہے تب اس کو لے کے روتے رہیں؟ نہیں، انسانی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تعلقات پر دھول پڑتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، مٹی پڑ جاتی ہے، آگے تھوڑا چلیں گے مٹی جھڑ جائے گی۔ کبھی بھی کسی اختلاف کو آخری اختلاف نہ سمجھا کریں۔ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، بس اب تو لگتا ہے گھر ٹوٹ ہی جائے گا، اب تو لگتا ہے خاندان میں بٹوارا ہو جائے گا، اب تو لگتا ہے کہ یہ جماعت یا آرگنائزیشن بس اب ٹوٹ ہی جائے گی۔ نہیں، کوئی اختلاف بڑا نہیں ہوتا، صرف یہ چیک کریں کہ کہیں آپ نے اپنی بنیاد غلط جگہ پہ تو نہیں رکھی ہوئی۔ حق کی بنیادوں پہ جو چیزیں قائم ہوتی ہیں نا، وہ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات سے کمزور ہونے کی بجائے مضبوط ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کے اختلافات پہ اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ٹاپک ہے اختلاف کے باوجود۔ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کے دو واقعات یاد آتے ہیں۔ مولانا عبد الرحیم بڈیڑوی ہریانہ نے کہا، 1952 سے 53 کا یہ دور تھا، جبکہ میں مدرسہ سبحانیہ دہلی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میرے ساتھ یو پی کے ایک طالب علم عبد القیوم صاحب رہتے تھے، وہ اپنے روپے میرے پاس امانتاً رکھتے تھے، جن کو میں ان کی اجازت سے خود اپنی ضرورت کے لیے بھی استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ کسی بات پر ان سے میری لڑائی ہو گئی۔ عبد القیوم صاحب کے دوستوں نے ان کو اکسایا کہ عبد الرحیم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم ان سے اپنا سب روپیہ مانگ لو۔ لوگوں نے بہت کہا مگر وہ اس کے لیے راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لڑائی الگ چیز ہے اور روپیہ الگ چیز، میں لڑائی کی وجہ سے ان سے اپنے روپے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یعنی اب دیکھیے کہ اوپر والے لوگ بھی اٹھاتے ہیں نا بیچ میں مسئلے کہ یہ کر لو وہ کر لو، لیکن جب بندے کو اعتماد ہوتا ہے نا دوسرے ساتھی پہ، تو ذرا سے بگاڑ پہ وہ نہ صرف یہ کہ خود سیخ پا ہو جائے بلکہ دوسروں کو بھی کرنے لگے، یہ مومنانہ رویہ نہیں ہوتا۔ हो गई लड़ाई हो गई तो क्या पिछली सारी मोहब्बतें ख़त्म, सारी बातें ख़त्म? कैसे इंसान आंखें बदलता है, कैसे वो एक दोस्ती को दुश्मनी में बदल दे कि ठीक है लड़ाई हुई तो अब उसको पिछले सारे ताल्लुकात को भी तोड़ना है? ये दुरुस्त रवैया नहीं। दूसरा वाक़या मीवात का है। 1959 में मैं गुलपाड़ा यानी ज़िला भरतपुर के मदरसे में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहा था। वहाँ के एक म्यू हाजी दुर्रा खां से मेरी अक्सर लड़ाई रहती थी। इसी दौरान में एक बार मदरसे के लिए चंदे की मुहिम चली। कुछ लोग घूमकर गांव के एक एक घर तक पहुँचे और मदरसे की इमदाद के लिए कहा। किसी ने 20 सेर अनाज लिखवाया, किसी ने 30 सेर। सबसे ज़्यादा जिसने लिखवाया वो एक मन गल्ला था यानी 40 किलो। मैं भी वफद में शामिल था। लोग हाजी दुराब खां के घर की तरफ चले तो मुझे ऐसे लगा कि ये लोग बेकार इनके यहाँ जा रहे हैं, वो एक ऐसे मदरसे के साथ कब तामन करेंगे जिसमें इनका एक मबहूस शख्स काम करता हो यानी जिस पे उनको बुग़्ज़ हो। इशारा इनका अपनी तरफ था। हम लोग इनके घर पहुँचे और मदरसे के लिए कहा। उन्होंने पूछा कि लोगों ने कितना कितना लिखवाया है। हर एक की मकदार बताई गई जिसमें सबसे ज़्यादा इसका गल्ला था जिसने एक मन लिखवाया था। उन्होंने कहा मेरी तरफ से 100 मन लिख लो। इसके बाद बोले अगरचे मेरी इस मौलवी से लड़ाई है मगर मदरसे से मेरी कोई लड़ाई नहीं, मौलवी से लड़ाई के बावजूद मैं मदरसे की मदद करूँगा। ये है ना लड़ाई को झगड़े को एक हद पे रखना। और जब एक फ़र्द से लड़ाई लेकर आप पूरे मदरसे को नुकसान देने वाले बन जाएं तो ये ईमान वालों का रास्ता नहीं हो सकता ना। तो यहाँ देखिए कि लिमिट्स में रहना है ना, ना मोहब्बत में बढ़ो ना नफ़रत में बढ़ो। ज़िंदा आदमी इख्तलाफ को इसी दायरे में रखता है जिस दायरे में इख्तलाफ पैदा हुआ हो, इससे बाहर इसको नहीं ले जाता। किसी से ज़ाती इख्तलाफ हो तो इसकी बिना पर इसके इदारे की जड़ खोदने के दर पे नहीं होता। किसी से एक मसले में इख्तलाफ हो तो इसको सारे मसाइल में अपना मुखालिफ नहीं समझ लेता। किसी से नज़रियाती इख्तलाफ हो तो इसकी वजह से ऐसा नहीं करता कि इसको बेइज्जत करे या इसकी मुआशियात को बर्बाद करने लगे। ज़िंदा इंसान हद के अंदर रहने वाला होता है ना कि हद से गुज़र जाने वाला। कितनी ही बातें हैं ना मुहासबे की। हम छोटी सी चेकलिस्ट भी बना सकते हैं इस टॉपिक में से। क्या मैं इख्तलाफात में हद में रहती हूँ? क्या किसी से एक मामले में इख्तलाफ होने पर सारे मामलात में उससे मुख्तलिफ तो नहीं हो जाती? क्या मैं दूसरों को उकसाती तो नहीं हूँ कि दूसरे लोगों के साथ ज्यादती करो? क्या मैं एक फ़र्द की बुनियाद पर एक इदारे की दुश्मन तो नहीं हो जाती? क्या मैं इख्तलाफ को उसी दायरे में रखती हूँ जिस दायरे में इख्तलाफ पैदा हो? क्या मैं किसी से ज़ाती इख्तलाफ की बिना पर इसके इदारे की जड़ खोदने के दर पर तो नहीं होती? क्या किसी से एक मसले में इख्तलाफ हो तो इसको सारे मसाइल में अपना मुखालिफ तो नहीं समझती? क्या मैं हदों के अंदर रहने वाली हूँ या हदों से बाहर रहने वाली? गौर करते जाएंगे इंशाल्लाह रास्ते खुलते जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपना मुहासबा करना हमारे लिए आसान हो जाए। अगला टॉपिक है गुस्सा छोड़ दिया। इरफान अहमद साहब बेहद गुस्से वर आदमी थे। वो जब घर के अंदर दाखिल होते तो तमाम लोग सहम जाते। इनकी माँ, इनकी बहनें और इनके छोटे भाई सब इस खौफ में रहते कि कब किसके ऊपर बरस पड़ेंगे। खाने पीने में कोई चीज़ खिलाफ मिजाज होती तो इस कदर बिगड़ उठते कि बर्तन उठाकर फेंक देते। इनके रोज़ रोज़ के गुस्से की वजह से घर की फिजा इस कदर ख़राब हो गई थी कि सब कुछ होते हुए भी घर के अंदर किसी को चैन हासिल ना था। ऐसे कुछ किरदार होते हैं ना कि सारों का चैन रुखसत हो जाता उस एक की वजह से। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे। एक रोज़ वो अपने कमरे में बीवी के साथ बैठे हुए थे। आज वो किसी बात पर काफ़ी खुश थे। इनकी खुशी की कैफियत को देखकर बीवी ने कहा, आप जानते हैं कि मैंने कभी आपसे किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। इरफान अहमद साहब ने कहा, हाँ बेगम तुम सही कहती हो, तुमने कभी खुद से किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। बीवी ने दोबारा कहा, आज मैं पहली बार आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वो चीज़ देंगे? इरफान अहमद साहब पर बीवी की इस बात का बहुत असर पड़ा। उन्होंने कहा, आज तुम जो भी मांगो मैं दूंगा, حتیٰ کہ اگر تم جان مانگو تو وہ بھی نکال کر پیش کر دوں گا۔ یہ جملے اکثر لوگ بولتے ہیں جذباتی ہو کر۔ بیوی نے کہا، نہیں آپ نہیں دیں گے۔ عرفان احمد صاحب نے جذباتی انداز میں کہا، تم مانگو تو دیکھو میں ابھی دیتا ہوں یا نہیں۔ اس کے بعد بیوی نے کہا، میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگتی، بس یہ مانگتی ہوں کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ عرفان احمد صاحب کو اس جملے نے اس قدر متاثر کیا کہ وہ بالکل ڈھہ گئے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے دونوں کان پکڑے اور کہا کہ جاؤ، میں نے آج سے غصہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں اور اب عرفان احمد صاحب بالکل دوسرے انسان ہیں۔ وہ گھر میں ہر ایک سے محبت کے ساتھ بولتے ہیں، معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، جو کھانا بھی سامنے آئے اس کو خوشی سے کھا لیتے ہیں۔ وہ خلاف مزاج باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، نہ یہ کہ ایک ایک بات پر برہم ہو جائیں۔ یہ تبدیلی خود عرفان صاحب کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ اب ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے، اب وہ پہلے سے زیادہ کام کرنے لگے ہیں۔ گھر کے باہر صاحب معاملہ افراد سے ان کا سلوک بہت اچھا ہو گیا، ان کا کاروبار بھی اب بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ رات کو سکون کے ساتھ سوتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ رات بھر بے تابی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ تو پتہ کس کو ہوا؟ بات ماننے والے کو۔ ہمارے لیے ایک عمل کی بات ہے کہ اگر کسی ایسے شخص جس کو بہت غصہ آتا ہو نا، اس سے واسطہ پڑ جائے تو مناسب موقع پہ نصیحت کریں۔ کسی کو غصہ چڑھا ہوا اس وقت آپ کہیں نا غصہ نہ کرو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ غصہ کرے۔ ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہے اور آپ اس کو کہ غصہ نہ کرو، تو وہ بھاری چیز ہی سر پہ مار دے گا۔ وقت کا انتظار۔ عقل مند تھی نا بیوی، موقع پہ بات کی اور دل میں بات آ گئی تو مان گئے۔ اگر اتنی تمہید نہ باندھتی بیوی اور ڈائریکٹ کہہ دیتی کہ آپ غصہ نہ کریں، تو ہو سکتا ہے نہ مانتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر اور حوصلہ اور اچھے انداز سے جو بات کی جائے وہ ضرور دل پہ اثر رکھتی ہے۔ پتھر پہ پانی گرتا ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے، دل تو اتنے سخت نہیں ہوتے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا ٹاپک ہے اور کہہ لیجئے۔ ایک مولوی صاحب ایک مسلمان وکیل سے ملنے گئے۔ بات چیت کے دوران وکیل کی زبان سے کوئی ایسا فقرہ نکل گیا جو مولوی صاحب کے روایتی دینی ذوق کے خلاف تھا۔ وہ وکیل کے اوپر بگڑ گئے، اس کو بدتمیز، دہریہ وغیرہ سب کچھ کہہ ڈالا۔ وکیل بالکل خاموشی کے ساتھ مولوی صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہوئے تو وکیل نے مسکرا کر کہا، اور کہہ لیجئے جو کچھ کہنا ہو۔ وکیل کی زبان سے یہ جملہ سن کر مولوی صاحب اچانک بالکل نرم پڑ گئے۔ ان کا سارا جوش جاتا رہا۔ وکیل کے ایک ٹھنڈے جملے نے مولوی صاحب کی غصے کی آگ کو بالکل بجھا دیا۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ بالکل دوسری فضا میں ہوئی۔ ایک ملاقات جس کا آغاز ناخوشگوار کلمات کے ساتھ ہوا تھا، وہ بالآخر نہایت خوشگوار فضا میں ختم ہوئی۔ معاشرتی زندگی میں اکثر جھگڑے کسی معمولی بات پر شروع ہوتے ہیں۔ کسی کی ایک بات سے ہمارے نفس کو دھکا لگتا ہے، ہمارے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور ہم اس آدمی سے لڑ پڑتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہے۔ کسی کی بیہودہ حرکت پر اگر آدمی چپ رہ جائے تو اس کو ایک ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو تمام خوشیوں سے زیادہ لذیذ ہے۔ دوسری طرف اپنے حریف کو ایک ایسی کسک میں مبتلا کر دیتا ہے جو زندگی بھر اس کا پیچھا کیے رہتی ہے۔ وہ اس کے اوپر ایسا مسلط ہوتی ہے کہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص زیادتی کرے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور آئندہ وہ اور بھی زیادہ بری حرکتیں کرے گا۔ مگر یہ بات سراسر بے بنیاد ہے۔ جوابی کاروائی نہ کرنے سے اگر یہ اندیشہ ہے کہ انسان کا حوصلہ بڑھے گا، تو جوابی کاروائی کرنے سے اس سے بھی زیادہ بڑا اندیشہ یہ ہے کہ اس کے اندر انتقامی آگ بھڑک اٹھے۔ وہ انتقامی جذبے میں اندھا ہو کر پہلے سے بھی زیادہ بڑی بےہودگی پر اتر آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنا یا نظر انداز کرنا خود ایک کاروائی ہے۔ معاف کرنے والا آدمی خود بدلہ نہ لے کر خدا کو اپنی جگہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ فطرت کو بروئے کار آنے کا موقع دیتا ہے، اور یقیناً یہ صورت خود بدلہ لینے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ لیکن یہ کرے کون؟ قرآن پاک میں آتا ہے، وما یلقاها الا ذو حزن عظیم۔ یہ بات تو بڑے خوش قسمت لوگوں کو سکھائی جاتی ہے۔ ہر ایک کو نہیں یہ سبق آتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے تو کیا، اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہ دو۔ گالیوں کے جواب میں دعائیں، تانوں کے جواب میں خوش کلامی، یہ تو بڑے حوصلے والوں کی بات ہے، لیکن آپ کر کے دیکھیں، اس سے جو خیر پھوٹے گی نا، وہ بڑی بڑی تقریروں اور وعظوں سے بھی نہیں پھوٹ سکتی۔ کوئی لڑنا چاہ رہا ہے لڑے، آپ کو گالی دے رہا ہے دے، آپ کو ڈانٹ رہا ڈانٹے، سب کچھ کر چکے اور آپ کہیں اور کہہ لیجئے جو کچھ کہنا ہو۔ یہ کیسا گھاؤ ہوگا اگلے کے دل پر کہ جو واقعی اس کو اس کی اپنی نظروں سے گرا دے گا۔ تھوڑا سا صبر کر کے انسان بہت سارا پھل پا سکتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اپنی انا کے بت کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں اندر سے نفس بولتا ہے، تم چھوٹے لو، تمہیں نہیں باتیں کرنی آتی، سب آتا ہے، باتیں میں بھی آتی ہیں، جواب ہمیں بھی دینا آتا ہے، لیکن ہم افوض امری اللہ، اللہ کے سمے کرتے ہیں اپنے معاملے کو۔ دیکھیے بندہ کانپ جائے گا جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا جواب اب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بڑا حوصلہ دے۔ اگلے ٹاپک کا نام ہی بہت زیادہ انسان کی فطری کمزوری کو ظاہر کرنے والا ہے، اور وہ کیا ہے، میں چھوٹا کیوں بنوں؟ پتا یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں اکثر جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے، میں چھوٹا کیوں بنوں، کیوں میں کسی سے پیچھے ہوں، میں اگلے کو اپنا ویک پوائنٹ کیوں دوں؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر کیا ہے۔ ایک گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا تھا۔ خاندان کے ایک بزرگ ان کے ہاں گئے تاکہ دونوں میں میل ملاپ کرا دیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے پایا کہ جھگڑے کی اصل جڑ یہ ہے کہ گھر کا بڑا کون ہو۔ شوہر چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، اور بیوی چاہتی ہے کہ میری بات چلے، بس یہی مزاج سارے جھگڑے کا سبب ہے۔ انہوں نے بیوی سے باتیں کی تو اس نے جھلا کر کہا، وہ ہر بات میں اپنی چلاتے ہیں، میری کچھ سنتے ہی نہیں۔ بزرگ نے کہا کہ جب اتنی سی بات ہے تو تم اپنے شوہر کو بڑا مان لو، سارا جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر تو میں مستقل طور پر احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں گی۔ بزرگ نے کہا کہ تم دونوں کے روزانہ کے جھگڑوں کی وجہ سے بچے تباہ ہو رہے ہیں، گھر کا سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، پھر اگر ان کو بڑا مان لینے سے تمہارے خاندان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بیوی نے کہا، یہی بات آپ ان سے کہیے، وہی کیوں نہ مجھ کو بڑا مان لیں، ہر طرف یہی ہوتا ہے نا۔ خیر بزرگ تھے نا، صرف بڑے ہی نہیں تھے بلکہ بزرگ بھی تھے، کیونکہ بڑے ہونے میں اور بزرگ ہونے میں واقعی فرق ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں سے اٹھے، بزرگ نے جب یہ جواب سنا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، مشترکہ زندگی کا راز چھوٹا بننے میں ہے۔ 10 آدمیوں کے درمیان جب 9 آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں، تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ 10واں آدمی بڑا بن کر ان کے اندر نظم اور اتحاد قائم کرے۔ جہاں ہر آدمی بڑا بننا چاہتا ہو، وہاں نظم اور اتحاد پیدا ہونے کا کوئی سوال نہیں، اور جہاں نظم اور اتحاد نہ ہو، وہاں جو چیز جنم لیتی ہے وہ صرف بربادی ہے۔ 9 آدمیوں کی قربانی سے 10 کے 10 آدمیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جہاں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں سارے کے سارے 10 آدمی برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ چھوٹا بننے پر راضی نہ ہونے کا ذہن ہی تمام برائیوں کا اصل سبب ہے۔ انسان چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ موت ہر روز یہی سبق دے رہی ہے۔ موت بہت تیزی سے ہر آدمی کو یہ بتانے کے لیے چلی آ رہی ہے کہ تم چھوٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ اپنے اندر کے ایک شخص کو بڑا مان کر اس کے مقابلے میں چھوٹا بننے پر راضی ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا گروہ منظم اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ انسان انفرادی بڑائی کھو کر زیادہ بڑے پیمانے پر اجتماعی بڑائی حاصل کر لیتا ہے، مگر کوئی شخص اس راز کو نہیں جانتا، وہ چھوٹی بڑائی کے احساس میں گم رہتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کو ہمیشہ کے لیے چھوٹا بنا کر قبر کی تاریکی میں دھکیل دے۔ تو اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، मुझे छोटा बनना है या मुझे बड़ा बनना है। मैं क्यों छोटा बनूं? इसलिए कि मेरा काम बड़ा हो जाए, इसलिए कि मैं फ़ायदा मंद हो जाऊं। कौन बड़ा बने, ये मसला हर जगह का हो सकता है, क्योंकि लोगों को बड़ा बनने में ज़्यादा बड़ी नेकी दिखती है, या उनको लगता है कि लोगों की नज़रों में बड़े ही असल में शायद अल्लाह की नज़रों में बड़े हैं। हालांकि इंसान बड़ा बनता है तो अपनी नीयत, अपने इखलास और अपनी स्किल्स के साथ होता है। तो हम सब हर मौके पे अपना जायज़ा लें कि मुझे काम अज़ीज़ है या अपनी जान अज़ीज़ है। अल्लाह का नाम पसंद है बड़ा हो कि मेरा नाम बड़ा हो? क्या मैं मानने की बजाय मनवाना तो नहीं चाहती? क्या मैं दूसरे को बड़ा मानने की बजाय ख़ुद को बड़ा कहलवाना चाहती हूँ? क्या मैंने मुश्तरका ज़िंदगी का ये राज पा लिया है कि छोटा बनने में कामयाबी है? क्या मैं 10 में से वो एक हूँ जो बड़ा बनना चाहती हूँ, चाहे इससे सिस्टम को फ़ायदा हो के नुकसान? या मैं इन 10 में से वो एक हूँ जो छोटा बनना चाहती हूँ ताकि इत्तेहाद हो और नताइज बेहतरीन हो? क्या मैं मौत के सबक को याद रखती हूँ? क्या मुझे वो वक्त याद है जब मुझे कब्र में धकेल दिया जाएगा, चाहे मैं छोटी बनी या बड़ी बनी? अल्लाह ताला से दुआ है कि मौत से पहले हमें हमारे नफ्स की गिरहों से आज़ाद कर दे। ये कुछ कमेंट्स आपके शेयर करना चाहूँगी। अपने आप को छोटा समझना ही असल बड़ाई है। बिल्कुल, अगर ये बात समझ आ गई ना तो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। लोगों की नज़र में बड़ा बनने वाले अपने आप को हम्बल कर लें। बिल्कुल, जितना बड़ा बनना चाहते हैं ना उतने छोटे बन जाएं। अल्लाह के नबी ने कसम खा के ये कहा था कि मन तवादा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार की, छोटा बना, अल्लाह उसकी इज़्ज़त को ज़रूर बढ़ाएगा, उसको ज़्यादा देगा, उसको और अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें देगा जो कि वो पाना चाहता है। जो चीज़ हम अकड़ के लेना चाहते हैं वो चीज़ झुक के मिलेगी। आप देखिए कि अगर कोई चीज़ अकड़ी रहे तो फ़ायदा मंद नहीं हो सकती ना। कहते ना, सुराखी सरनगूं होके, पानी ही भरने की बात करूँगी क्योंकि पैमाने को भरने की बात तो नहीं है ना। इख्तलाफ के बावजूद इत्तेहाद से रहना है। ये लिखते हैं कि आई हैव लर्न टुडे कि हमेशा बुराई का जवाब अच्छाई से देना है। बाकी अगर आपने सीख लिया तो आपने अपने लिए खुशियों का दरवाज़ा खुलवा लिया है, और अल्लाह ताला इसी पे कायम रखे। अगला एक टॉपिक और देखते हैं। टॉपिक है आदमी ना के गिरोह, यानी ह्यूमन बीइंग वर्सेस गिरोह, इज्तमाईयत। एक तरफ एक इंसान की ज़ात होती है और दूसरी तरफ एक गिरोह की होती है। हाफिज़ हामिद हसन अलवी आज़मगढ़ के एक साहिब तरीकत बुज़ुर्ग थे। इनको जमात इस्लामी से सख्त इख्तलाफ़ था। किबले की बस्ती में एक दीनी मदरसा था। एक साहिब एक मुकामी मदरसे में उस्ताद थे। वो जमात इस्लामी के रुकन थे। ताहम इसी के साथ वो तसव्वुफ़ से दिलचस्पी रखते थे और कभी कभी हाफिज़ साहब की मजलिस में शरीक होते थे। मस्कुरा उस्ताद ने एक रोज़ हाफिज़ साहब से कहा कि मैं तसव्वुफ़ के तरीके का अमली तजुर्बा करना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी बैत में ले लें और मुझे इस सिलसिले में इस्तफाद का मौका दें। हाफिज़ साहब मरहूम इस वक्त काफ़ी ज़यीफ़ हो चुके थे और बैत इरशाद का काम अपने खुलफा के हवाले कर दिया था। जब इनके सामने मस्कुरा उस्ताद की दरख्वास्त आई तो उन्होंने अपने एक खलीफा मौलाना सईद अहमद साहब को बुलाया और हिदायत की कि इनको अपने हलके में ले लो और इनको तसव्वुफ़ की तालीम दो। मौलाना सईद अहमद साहब को मस्कुरा उस्ताद के जमाती ताल्लुक का हाल मालूम था। चुनाच इनको तकल्लुफ़ हुआ। उन्होंने कहा, हजरत, ये तो जमात इस्लामी के रुकन हैं। हाफिज़ साहब किबला ज़हीन और बेदार मगज़ आदमी थे। उन्होंने मखसूस लहजे में कहा, अजी आदमी देखा जाता है कि जमात। उन्होंने मौलाना सईद अहमद से कहा कि तुम इनको अपने हलके में शामिल कर लो और इनको तसव्वुफ़ की तालीम दो। देखने की चीज़ शख्स होता है, जमात या गिरोह नहीं। चुनाचे जमाती इख्तलाफ के बावजूद मस्कुरा उस्ताद को हल्के तसव्वुफ़ में शामिल कर लिया गया। एक हकीकत है कि हर आदमी का एक अलग सांचा होता है। ये सांचा हर हाल में बाकी रहता है, ख्वाब वो किसी भी जमात या किसी भी गिरोह से ताल्लुक़ रखता हो। दानिशमंदी ये है कि किसी फ़र्द से मामला करते हुए इसकी इनफरादी शख्सियत को देखा जाए। نہ کہ جماعت اور حلقے کو۔ جو لوگ حلقہ اور جماعت کی اصطلاحوں میں سوچیں وہ اکثر نہایت قیمتی افراد کو کھو دیتے ہیں۔ وہ فرد کو جماعت یا گروہ کے لباس میں دیکھتے ہیں، حالانکہ فرد ہمیشہ فرد رہتا ہے، وہ جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے جماعت نہیں بن جاتا۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ہجرت کے سفر میں عبداللہ بن اریقت کو رازدار بنایا گیا، جو کہ مشرک تھا، مگر مشرک ہونے کے باوجود اس نے راز کی پوری حفاظت کی۔ دوسری طرف فتح مکہ کی تیاری کے موقع پر ایک مسلمان حاتب بن ابی بلتا نے خط کے ذریعے مدینہ کے فوجی راز کو مکہ والوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اگرچہ خدائی اطلاع کی بنا پر ان کا قاصد راستے میں پکڑ لیا گیا۔ تو یہ ایک تقابل ہے، اس میں جو بھی باتیں ہوئیں، کچھ تصوف کے نام سے، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے، حاتب بن ابی بلتا یا پھر عبداللہ بن اریقس، ان واقعات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جو بات سوچنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی انسان میں آپ کو کوئی خوبی دکھتی ہے نا، اس وجہ سے اس کو نہ چھوڑیں کہ اس کا تعلق فلاں جماعت سے ہے یا فلاں گروہ سے۔ اگر اس شخص میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو آپ لے لیں، احتیاط کے ساتھ رہیں۔ اگر اس کے عقائد میں کہیں ضعف دکھتا ہے لیکن دوسری طرف دوسری چیز ٹھیک ہے، تو بڑے نپے تلے انداز سے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم ان چیزوں کو لے لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا نا، پھر لوگوں کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض لوگ تعصب میں اتنے بڑھ جاتے ہیں، یعنی جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ مل ان کو وہاں سے رہی ہے جہاں سے ان کا اختلاف ہے، تو وہ اس کو نہیں لیتے، اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ کچھ آپ کے کمنٹس ہیں، اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ لکھتی ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا نہیں بننا چاہتا، اس لیے خاندانوں میں آج امن نہیں دکھتا۔ یہ لکھتی ہیں کہ مائی سسٹرز ہسبینڈ ڈز ناٹ لیٹ ہر ٹو ٹیل ٹاک اس، شی کینٹ ایون ٹاک ٹو ہر ابو آن فون، شی جسٹ گاٹ میرڈ 4 months ago۔ آپ دیکھیے کہ بالکل شادی کے آغاز میں ہی جب ایسے مسئلے اٹھ جاتے ہیں نا، تو اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب رشتے کا انتخاب کیا تھا تو اس وقت کچھ اور سوچ تھی، کوئی اور مینٹیلیٹی تھی، کسی اور چیز کو بنیاد رکھا، لیکن اخلاقیات اور باقی چیزوں کو نہیں دیکھا گیا۔ اب اصل حالات تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو آپ کی بہن کے حالات نہیں جانتے، لیکن ایسے معاملات کو فہم و تفہیم سے طے کرنا چاہیے۔ کیوں میکے سے اتنا بغض ہے جن سے 4 ماہ پہلے ہی ان کی بیٹی لے کے آئے؟ وجہ ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ باقی قطع رحمی کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا، اگر بات کرتی ہے اور بہت نہ کرے، قطع تعلق بھی نہ ہو، تو ان کا پرسنل کیس دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ کیا اس کے اندر۔ لیکن غلط بات تو کسی کی بھی نہیں مانی جاتی، چاہے وہ کوئی اپنا ہی ہو۔ جی یہ لکھتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا چاہے تو آپ اس کی جگہ پھول دے دیں، اس کو کر لیں، بہت ہمت کی بات ہے، لیکن جب کر لیں تو مزہ بہت آتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتے تھے، تو ہم تو اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے اعمال سے۔ بالکل، اصل یہ کہ ہمارے پاس سنت کی بس وہی چیزیں ہیں جو نماز میں سنتوں کے نام پہ پڑھی جاتی ہیں، یا کچھ حلیے اور لباس میں سنتیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ بھی تو سنت ہے نا کہ دشمنوں کو معاف کر دینا، اور جو دشمنی کرے اس سے دوستی کرنا۔ اب اس کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں یہ تو اب ہم ہی بتا سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔